شان حضرت والا دامت برکات عالیہ کے یہ نعت کے اشعار ہیں. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے
دیتا ہے یہ نام مدینہ سکون جان کہاں ڈھونڈو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ 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 ہوا آزاد پر غمیں کو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ.
یا شاعر عارف اللہ شیخ رب العجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ ان کے,
آہو نالوں سے مٹ گئے ظلمات, آہو نالوں سے مٹ گئے ظلمات, ان کی یادوں سے مل گئے نفحات, ان کی یادوں سے مل گئے نفحات, آہو نالوں سے مٹ گئے ظلمات, ہر نفس میر ان سے باتیں ہیں, ان کے عاشق کے ہیں یہی درجات, ہر نفس میر ان سے باتیں ہیں, ان کے عاشق غیر فانی بہار عشرت ہے تلخ حسرت کے ہیں یہی ثمرات, تلخ حسرت کے ہیں یہی ثمرات, آہو نالوں سے مٹ گئے ظلمات, ان کی یادوں سے مل گئے نفحات, ہر نفس میر ان سے باتیں ہیں, ان کے عاشق کے ہیں یہی درجات, گرمی وسم کی ملی سوغات کس قدر تلخیاں ہے غیروں میں کاش اپنوں میں رہتے ہم ہیں یاد کاش اپنوں میں رہتے ہم ہیں یاد میر کہتے ہیں سرد آہوں پر مرنے والوں پہ مرنے والوں پر سینکڑوں غم ہیں سینکڑوں مرنے والوں پہ مرنے والوں پر سینکڑوں غم ہیں سینکڑوں آفات کاش مرتے ہم اپنے خالق پر اور پاتے سے انعامات اور پاتے ہم ان سے انعامات مرنے والوں پہ مرنے والوں پر سینکڑوں ہم ہیں سینکڑوں
والا دوں گا نقطہ
نعرے شہوت کو نور حق سے بجھا پیر رومی کے ہے یہ ارشادات نعرے شہوت کو نور حق سے بجھا پیر رومی کے ہے یہ ارشادات کاش مرتے ہم اپنے خالق پر اور پاتے ہم ان سے انعامات اور پاتے ہم ان سے انعامات ہر نفس میر ان سے باتیں ہیں ان کے عاشق کے ہیں یہی درجات ان کے عاشق کے ہیں یہی درجات
میں بھی ایسے عاشق ایسا عاشق بنا دے کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ ان کے عاشق کے ایسے ہیں درجات ہر نفس ان سے باتیں اللہ تعالی سے ہر وقت باتیں کرنا یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ رب العزت کی محبت دل و جان میں ہو. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو, یعنی اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو. کوئی تکلیف ہے تو اللہ سے بیان کرو, کوئی خوشی ہے تو اللہ سے ذکر کرو. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم, لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اس کو پھر بھی آدمی بتاتا ہے. تو اللہ رب العزت سے گفتگو کرنا, اللہ سے باتیں کرنا اکیلے میں بیٹھ کر, یقیناً یہ محبت میں اضافے کا سبب بھی ہوگا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد بھی ہے کہ اللہ کا اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانے اور پاگل کہنے لگے. تو اکیلے میں بیٹھ کے جب بات کرو گے تو ہو سکتا ہے کوئی کہے گے پاگل، لیکن ہمیں سند مل جائے گی اس کے پاگل کہنے سے. اگر وہ ہمیں مجنون کہے گا، پاگل کہے گا، تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ تمہیں لوگ پاگل کہیں، تو اگر اس بنیاد پر ہمیں کوئی پاگل کہتا ہے تو ایسا پاگل پن ہمیں منظور. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرما دیں کہ ہر وقت ان کا ہمیں خیال رہے. یہ ہر نفس میں جو ان سے باتیں ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، دکان پر بیٹھا ہو یا تنہائی میں بیٹھا ہو، لیکن خیال اللہ کی طرف لگا رہے. کسی نے کہا نہ دل بیار ہو دست بکار، دل یار کی طرف ہاتھ کاموں کے، ہاتھ تو ہاتھ سے تو پڑیے بنا رہے، تھان لپیٹ رہے، کتاب اوپر رکھ رہے الماری میں، لیکن دل میں یار کا خیال ہے، اللہ کا خیال. یہ کیفیت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دے، بہت بڑی نعمت. باقی دنیا تو کسی حال میں خوش نہیں ہوتی، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، اچھے سے اچھا کھلا دیں، اچھے سے اچھا پلا دیں، اچھے سے اچھا پہنا دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو سننا پڑ جائے گا. چاہے گھر میں کا معاملہ دیکھ لے آدمی، تو یہی ہوگا ساری زندگی میں کہ تیرے گھر میں ملا کیا مجھے، جب سے آئی ہوں دو ٹھیکرے، دو چیتڑے اور دو لیتڑے، تم نے لا کے کیا دیا مجھے، اتنا عرصہ ہو گیا تمہارے گھر میں زندگی گزارتے ہوئے، تو دو چیتڑے یعنی دو تو جوڑے تم نے بنایا آج تک 25 سال ہو گئے، اور دو لیتڑے یہ دو جوتیوں کے سینڈلوں کے جوڑے لا کے دیے، اور دو ٹھیکرے برتن یہ دو برتن لا کے دیے، کیا کیا. تو کچھ بھی کر لو آخر میں یہ سننے کو تو ملے گا. ایک اللہ کو راضی کرنے کی بات کریں کہ اللہ تعالی راضی ہو جائیں تو پھر کسی کی پرواہ نہیں، تو دنیا والوں سے سننے کو تو یہ ملتا ہے. اتفاق سے دیکھی بھی، حالانکہ ولیمے کی دعوت تھی لیکن نہ دلہن والوں کے لیے، لیکن علماء بہت ہی اعلیٰ قسم کے کہ بس زبان سے کوئی بات کہیں اور ہر چیز حاضر. یہ ان کی محبت کی بہرحال بات تھی، لیکن اتنے اعلی انتظامات کے باوجود آج ایک صاحب ملے اسی دعوت میں شریک، تو کہنے لگے کہ بس کچھ باتیں کہنے لگے، میں نے کہا بھائی دیکھو کچھ تو کبھی بھی نہیں ہو گیا، وہ بےچارے دال روٹی رکھ دیتے تو آپ ناراض ہوتے، انہوں نے آپ کو اعلی سے اعلی کھلا دیا تب بھی آپ خوش نہیں. یہ تو انسان کی فطرت ہے، انسان کبھی خوش نہیں ہوتا، کسی حال میں خوش نہیں. سردی بہت پڑ جائے تو سردی بہت، گرمی بہت ہو جائے تو گرمی بہت، ہوا تیز چلنے لگے تو مٹی آ رہی ہے دیکھیں ہوا بہت ہے آج، بارش زیادہ ہو جائے تو پریشان، نہ ہو تو پریشان. تو بات یہ ہے کہ یہ ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے. اس لیے جن کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ سے خوش ہوتے ہیں. ہوائیں بھیج رہے ہیں تو بھی اللہ کا انعام، بس ہم اس وقت کام وہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تیز تیز ہوائیں چلیں اور پھر بے فکر ہو جاؤ. کہہ دیجیے اس میں جو شر اور فتنے ان سے ہمیں بچا لیجیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تیز چلتی تھی صحابہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہی کرتے دیکھا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، لوگوں کو نہیں مکا لے، والے کو بلا لو، اس کو بلا لو، یہ کر لو، گھر مدد نہیں مانگتے. جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کو پکارتا ہے، پھر بے شک سارے اسباب وہ بھی اختیار کرتا ہے، لیکن ان اسباب پر وہ بھروسہ نہیں کرتا، بھروسہ اس کا اللہ ہی پر ہوتا ہے. ہمارے پاس بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں سوسائٹی کی بات جہاں تک ہے، لوگ آج کل کہتے ہیں نا کہ جی ہم کیا کریں، کیا سوسائٹی کو چھوڑ دیں، لوگوں میں نکو بن جائیں. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سارے نکٹے رہتے تھے، وہاں کوئی نک والا آ گیا، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ نکو آ گیا، نکو آ گیا، نکو آ گیا، حالانکہ تھے نکٹے، وہ خود ناک والے کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسی اہل علم کا، اہل دین کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں. تو بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اگر کسی کپڑے پر داغ لگے ہوئے ہوں دو چار پانچ، ایک داغ اور لگ جائے تو پرواہ نہیں ہوتی لوگوں. جو لوگ آئل کا کام کرتے ہیں، میکینک کا کام کرتے ہیں، ان کے کپڑوں پر کتنے داغ ہوتے ہیں، وہ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں فکر بھی نہیں ہوتی. لیکن جس کے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہوں سفید, اس پہ ذرا سا داغ لگ جائے کتنی فکر کرے گا, وہ کوشش کرے گا جلدی سے دھل جائے, بھائی داغ بڑا برا لگ رہا ہے. اس لیے جس کے پہلے سے داغ بہت سارے, انہیں کسی بات کی فکر نہیں ہوتی, دس داغ اور بھی لگ جائیں کوئی بات نہیں. لیکن جن کے دل آئینے کی طرح شفاف ہوتے ہیں, صاف ہوتے ہیں, وہ گناہ کے کام سے گھبرا جاتے ہیں. ذرا سا گناہ کا کام کیا فوراً فکر پڑ جاتی ہے کس طرح سے اس کو میں ختم کروں, کس طرح سے جائے گا یہ گناہ, اس فکر میں لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالی سے محبت, اللہ تعالی سے تعلق انسان کا جتنا قوی ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. پھر وہ کسی کی لیکن پرواہ نہیں کرتا, اگر تعلق مضبوط ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا, اور بہت زیادہ ٹینشن بھی نہیں لیتا. اس کو فکر تو ہوتی ہے اسے بھی, لیکن بس وقتی طور پہ ہوتی ہے. پھر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے کہتا ہے اچھا بھی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ہوگا بس, اور پھر بے فکر ہو کے بیٹھ جاتا. تو یہ اصل چیز ہے کہ اللہ سے تعلق ایسا مضبوط ہو جائے کہ ہم اپنی ساری فکریں اللہ کے سپرد کر دیں. یا اللہ بس تو دانی حساب کم و بیشرا سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا, میں نے اپنا سرمایہ یا اللہ آپ کے حوالے کر دیا. جیسے نماز بن سکی بن پڑی میں نے پڑھ لی, جیسے قرآن مجید کی تلاوت میں نے کرنی تھی کر لی, لیکن میں آپ کی یاد سے غافل نہیں رہا, ہم وقت آپ کو یاد رکھا. تو سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب و کم و بیشرا, کمی اور زیادتی کا حساب تو آپ جانتے ہیں, لیکن جو کچھ سرمایہ تھا میں نے آپ کے سپرد کر دیا. تو آدمی اللہ سے تعلق اپنا مضبوط رکھے, اپنی محبت اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ ترجیح دے, ساری محبت ایک طرف ہوں اور اللہ کی محبت ایک طرف. اور یہ پتہ کب چلے گا, جب کبھی ایسا امتحان آ جائے کہ ایک طرف ساری دنیا ہو اور ایک طرف اللہ رب العزت کا فرمان ہو, اور آدمی ایک ساری دنیا کی محبتوں کو ٹھکرا کے اللہ کی محبت کو قبول کر لے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ میں کروں. کل ایک صاحب میرے پاس آئے, اگرچہ وہ جو مسئلہ بیان کر رہے تھے میں نے اس طرح سے نہیں پڑھا نہ سنا جو وہ بیان کر رہے تھے, لیکن بہرحال اس سے اتنا مجھے ضرور پتا چلا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے یا فرمان ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. کینیڈا غالباً جانا چاہ رہے تھے, سارا انتظام ہوگی ان کا ہو گیا, لیکن ان کو کسی نے کہہ دیا کہ بھئی اس طرح جانا ٹھیک نہیں ہے, اور اگر تم کرو گے تو فلاں آیت کے زمرے میں آ جاؤ گے یا فلاں حدیث کے زمرے میں آ جاؤ گے. تو انہوں نے اپنا سارا پروگرام کینسل کر دیا کہ بھئی میں نہیں جانا میں, لیکن سب کچھ کر کے میرے پاس آئے. کل مجھے آگے مشورہ کرنے لگے, میں نے کہا پہلے کرتے تو میں تمہیں کچھ بات بتاتا, اب جب تم نے سارے رسیاں توڑا لی اب میرے پاس آئے تو رہنے دو, جو تم نے کر لیا ٹھیک کیا. ویل کیا, لیکن اسی لیے کہ بھائی اگر یہ بات ہے تو ہم کسی آیت کے زمرے میں, یعنی یہ کہ ہم اس کے مزداق ٹھہرے ہیں, وہ نہ ہو. تو بہرحال یہ معمولی بات نہیں ہوتی, آدمی سارا کچھ تج دے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے اللہ کے لیے, یہ آسان کام نہیں. اللہ تعالیٰ جنہیں ہمت عطا فرماتے ہیں وہ یہ کام کرتے بھی ہیں, لیکن بہرحال چونکہ انسان بعض اوقات غلط فیصلے بھی کر سکتا ہے, اس لیے اپنے بزرگوں سے پوچھنے کے بعد قدم اٹھانا چاہیے. بعض اوقات ہم جوش میں کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں لیکن وہ قدم درست نہیں ہوتا, بعد میں اس پر پچھتاوا ہوتا ہے. تو چہرہ عقل کنت کارے کے بعض آئے پشیمان, کہ عقل مند آدمی ایسا کام کیوں کرے کہ بعد میں پشیمان ہو. تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی مشورہ کرے. حدیث میں آتا جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا کبھی, مشورے میں خیر. آدمی مان کے چلتا ہے اور مشورہ کر لیتا ہے, پھر جو اس کو بہتر لگے اس پہ عمل کر لے, اس میں بڑی خیر. تو اپنے بڑوں سے ہر معاملے کے اندر مشورہ کرنا اور ان کی بات کو ترجیح دینا, اس میں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو چلن ہے دوسروں کی نقالی, دوسروں کی مشابہت اختیار کرنا, اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. آج یہ اثر کے بعد کے کچھ بیان تھا تو اس میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوگا. اس لیے غیرت دین کا بھی تقاضا ہے کہ ہم غیروں کی نقالی نہ کریں. ہمارے بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ انگریز جب ہندوستان میں آیا اور لوگوں کو اس نے اپنا محکوم بنا لیا, خود حاکم بن کر بیٹھ گیا, تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نقالی کرتے ہیں, ان کے کپڑے ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کا کیا معاملہ ہے؟ وہ ہمیں تنگ نظر کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو, تو کہتے ہیں یہ مولوی بڑے تنگ نظر. تنگ نظر نہیں, غیرت دینی کی بات ہے. وہ تو اتنے تنگ نظر ہیں کہ ہمارے جو بادشاہوں کا لباس تھا اس نے خانساموں کو پہنا دیا, ہمارے اہل علم کی جو پگڑی تھی اس نے خانساموں کے سر پہ رکھ دی, ڈرائیوروں کے سر پہ رکھ دی. اسی لیے اس نے کیا تاکہ اس لباس کی توہین کی جا سکے. آپ نے دیکھا ہوگا دربار میں کھڑا ہوتا ہے چوکیدار, کھڑا ہوگا بڑا سا پگڑا پہنا دیا اس کو, ہوٹل کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, کھول رہا ہے دروازہ بند کر رہا ہے, پت چاہے اس کا جتنا بھی چھوٹا ہو لیکن پگڑا اس کا بہت اونچا ہو اس کو کھڑا کر دیتے ہوتے ہیں. لیکن ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے. جو ہمارے بادشاہوں کا لباس تھا اس نے خانساموں کو اور چوکیداروں کو اور ڈرائیوروں کو وہ پہنایا دانشہ طور پر تاکہ اس لباس کی توہین ہو سکے, اور ہم ان کا لباس پہن کر فخر کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, دوسروں کے سامنے ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب دیکھو میں انگریز نظر آتا ہوں کہ نہیں. تو یاد رکھیے, اس نیت سے لباس پہننا کہ ہم انگریز نظر آئیں, مشابہت یعنی اس کو تشبہ کہتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. ایک آدمی ویسے ہی پہن رہا ہے تو اس کی نیت نہیں ہے کہ ان جیسا نظر آؤں, تو اگرچہ کراہیت اس میں بھی ہے لیکن وہ کم از کم جان بوجھ کر ایسا کرنا نہیں چاہ رہا, ہو گیا تو. لیکن تشبہ یعنی جان بوجھ کر کرنا یہ تو بالکل ناجائز. کوئی بھی عمل ایسا اختیار کرنا اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال ان چیزوں سے آدمی گریز کرے, بچے, اور جو اللہ تعالی نے ہمیں طریقے بتلائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان طریقوں کو اختیار کرے. ایک مشہور مقولہ ہمارے ہاں رائج ہے اردو زبان میں خاص طور پہ, اور عورتیں خاص طور پر اس کو بیان بھی کرتی ہیں کہ بھئی کھاؤ وہ جو من کو پسند ہو, من بھاتا, اور پہنو جگ بھاتا, لباس ایسا پہنو کہ لوگ خوش ہوں دیکھ کے کہ بھئی واہ تعریف ہو. لیکن یقیناً یہ اصول غلط ہے. شریعت نے نہ کھانے میں ایسی وہ قید رکھی ہے اور نہ ہی پہننے میں, بلکہ کھاؤ بھی اپنے لیے پہنو بھی اپنے لیے, کہ ہمارا دل خوش ہوگا خود پہن کے. تو آدمی اپنے لیے کھائے اپنے لیے پہنے, تو اس طرح سے دوسروں کے لیے یعنی اس طور پر کہ لوگ خوش ہوں. ایک دو باتیں ہیں اس میں بھی, ایک تو ریاکاری کے طور پر تو وہ تو ٹھیک نہیں, لیکن اگر کسی نے ہدیہ دیا کہ بھئی یہ لباس میری جی چاہتا کہ آپ پہن لیں, اور اس میں کوئی غیر شہری چیز نہیں ہے تو پہننے میں کوئی حرج نہیں, اب دل خوش کرنے کی نیت سے پہنیں گے تو ثواب ہے. اور ایک یہ کہ ہم خود اپنا ہی لباس پہن رہے ہیں لیکن یہ فخر کے طور پر پہن لیں تو وہ صحیح نہیں, کہ یہ پہن کر ہم دوسروں سے بڑے نظر آئے مناسب نہیں. ہمارے یہاں خواتین میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ ایک لباس اگر پہن لیا تقریب میں تو دوسری تقریب میں بھی نہیں پہنے, کہ بھائی ابھی تو پہن کے گئی تھی, وہ بولیں گے اس کے بعد کوئی کپڑے ہی نہیں. اس قسم کی سوچ ہے, تو یہ دوسروں کو خوش کرنے والی بات ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کو پہنو, اس کو استعمال کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. جب اللہ تعالیٰ خوب دیں تو خوب پہنو, اور نہیں ہو تو ایک جوڑا بھی کافی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک دعوت میں گئے تو ان کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر شیخ سعدی کو نکال دیا لوگوں نے باہر کہ چلو میں بھاگو یہاں سے, کہاں سے آ گئے. تو ان کو بڑا افسوس ہوا, خیر کہیں گئے جا کے کرائے پہ کپڑے وپڑے لیے اور پہن کر وہ آئے تو لوگوں نے بڑا اوبھگت کی ان کی, اور آئیے آئیے تشریف لائی. اندر جا کے انہوں نے کھانا وانا سب استینوں بھرنا شروع کر دیا, جیبوں میں ڈالنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کیا کر رہا ہو بھائی؟ کہا بھائی میں تو پہلے بھی آیا تھا لیکن تم نے مجھے بھگا دیا, اب تو صرف میں کپڑے بدل کے آیا ہوں. تو ان کپڑوں کو کھلاؤں گا جن کی تم نے دعوت کی، میری تو نہیں، میں تو پہلے بھی آیا تھا. تو بعض لوگ جو ہے وہ بس صرف لباس ہی کو دیکھتے ہیں، شخصیت کو نہیں دیکھتے. تو بات یہ ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو بلا شبہ اس کا استعمال صحیح طریقے پر ہم کریں، اور نہیں ہو تو جو ہے اللہ کا اس پر شکر ادا کریں ہر حال میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے قصہ بیان کیا تھا، ان کی اہلیہ نے ان کے لیے ایک اچکن سی ہاتھوں سے، اس زمانے میں مشینیں وغیرہ تھی نہیں، اور وہ کپڑا ذرا شوخ قسم کا تھا، بتایا بھی نہیں، ان سے بغیر پوچھے کپڑا خریدا، شوخ قسم کا کپڑا تھا اور اس سے اچکن بھی بنائی، اور مقصد یہ تھا کہ اچانک دوں گی تو خوش ہوں گے شوہر. چنانچہ سارے رمضان سلائی کا بھی کام جاری رہا ہاتھوں سے، اور دوسرے کام بھی ہوتے رہے. جب چاند رات آ گئی تو تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں وہ اچکن لے کر حاضر ہوئی کہ میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے، اور اس لیے تیار کی ہے تاکہ آپ اس کو پہن کر عید کی نماز پڑھیں، عیدگاہ پہن کر جائیں اور نماز بھی اسی میں پڑھیں. تو حضرت کا چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ وہ ایسے شوخ کپڑے انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں پہنے تھے، لیکن اب ایک طرف یہ کہ خاتون نے اتنی محنت کی، اور خاتون بھی وہ جو ان کی بیوی، اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے، اس لیے فرمایا کہ ماشاء اللہ تم نے بہت اچھا لباس ہی بنایا، بہت اچھی اسکن سی لے کے رکھ لیا، اور صبح پہن کر چلے بھی گئے اور نماز بھی اس میں پڑھائی. واپسی میں آئے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کیا پہن لیا، تو بہت شوق لباس ہے. تو پھر آخر ایک صاحب نے جب کافی اعتراض کیا تو انہوں نے اتار کے اسی کو دے دی کہ یہ تمہیں ہدیہ لے دو. بعد میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب میں اس کو پہن کر جا رہا تھا عیدگاہ کی طرف تو میرا دل کٹ رہا تھا، اس لیے کہ ایسا لباس میں نے کبھی پہنا نہیں، لیکن صرف پیش نظر ایک ہی بات تھی کہ اللہ کی بندی نے اتنی محنت کر کے پورا مہینہ دو مہینہ اس کو سیا ہے، اس کا دل نہ ٹوٹے، یہ سوچ کر میں نے اپنے اوپر جبر مشقت کر کے اس لباس کو پہنا، اور بعد میں واپسی میں پھر اس کو میں نے اس لیے ہدیہ کر دیا کہ اب جو وہ چاہتی تھی وہ میں نے کر دیا، ان کا دل خوش کر دیا. تو اگر اس اعتبار سے کسی کا دل خوش کرنا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بھی اس وقت ہے جب اس میں کوئی غیر شرعی بات نہ ہو، اگر غیر شرعی بات ہو تو پھر کسی کا دل خوش کرنا بھی جائز نہیں. تو حدود شریعت میں رہتے ہوئے اگر کسی کا دل خوش ہوتا ہے ہمارے کسی عمل سے، تو اس نیت سے کہ بھئی ہمارا کوئی مسلمان خوش ہو جائے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ گھر میں بعض خواتین بیچاری بڑی محنت مشقت کر کے بعض چیزیں تیار کرتی ہیں، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے دیتی ہیں، اور شوہر صاحب کا نخرہ جو ہے وہ ناک سے اترتا نہیں. اس نے بیچاری نے تیاریاں کی کر کے کہا کہ یہ آپ کے لیے میں نے بنایا، اس نے کہا لے جاؤ اس کو یہاں سے، اس کی تو شکل بھی دیکھنے والی نہیں، وہ بیچاری کا دل ٹوٹ گیا. محنت سے مشقت سے کم دل تو رکھ لو بھائی، لے لو، تعریف بھی کر دو کہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر، تم نے بہت مشقت اٹھائی میری خاطر. تو بات یہ ہے کہ یہ دل جوئی ہمیں شریعت نے سکھائی، اپنے ساتھی کی، اپنے جو ایک گاڑی کے دو پہیے کہلاتے ہیں نا میاں بیوی، اس نے اتنی محنت تمہارے لیے کی ہے تو کم از کم تھوڑا سا اس کا دل رکھ لو، اس کی دل جوئی کر لو، اس پر کیا اجر و ثواب ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت تو تمہاری بیوی ہونے کی ہے، دوسری حیثیت اللہ کی بندی بھی ہو. تو اللہ کی بندی ہونے کی حیثیت سے اللہ ہی نے فرمایا وعاشرہن بالمعروف، تم اس سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے خواتین کو بھی خیال رکھنا چاہیے اپنے شوہروں کا. بعض اوقات بعض خاتون بہت تیز ہوتی ہیں، زندگی دوبھر کر دیتی ہیں، تو بھائی ایک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، دو طرفہ ہی معاملہ ہے، کہیں شوہر میاں اس طرح کے مل جاتے ہیں اور کسی کو جو ہے وہ بیوی ایسی مل جاتی، یہاں کسی کو بھی حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا، تو ایسا ہی معاملہ ہے بس. لیکن یہ کہ جب اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے تو ایک دوسرے کی دل جوئی تو بہرحال کرے، اور یہ سمجھے کہ بھئی اللہ ہی نے جوڑی بنائی، اگر نہ جوڑی بناتے تو مجھے کبھی نہ ملتی، اور وہ بھی یہی سمجھے کہ اللہ نے مجھے میرا جوڑا یہی لکھا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو یہ کبھی مجھے نہ ملتا. تو جب یہ بات سوچیں گے تو قدر کریں گے ایک دوسرے کی، کہ اللہ رب العزت کی عطا ہے تو اس کی ہم قدر کریں. ایک صاحب کو بہت ہی بدصورت بیوی ملی، شوہر اتفاق سے خوش شکل تھا، کسی وقت لڑائی ہوئی تو آپس میں انہوں نے کہا بھائی ہم دونوں جنتی ہیں، میں تجھے دیکھ دیکھ کے صبر کرتا ہوں، تو مجھے دیکھ دیکھ کے شکر کرتی ہے. تو صبر اور شکر دونوں پر جنت کا وعدہ ہے، اس لیے ہم دونوں ہی جنتی ہیں. بہرحال ایسی دل جوئی کہ جس سے میاں بیوی میں آپس میں محبت بڑھے، پیار بڑھے، یہ مطلوب ہے. تو اس طرح کے واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کبھی کبھی کہ نماز روزہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کو خوش کرنا، اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا، پھر اگر اس سے کوئی تعلق ہو تو اور بھی، اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو بعد میں چاہے اس کو نہ کھائے لیکن ابتدان اس سے لے لے، اور بعد میں پھر چٹ بھی لیتا کہ کچھ دل تو اس کا رہ جائے. بعض اوقات بعض چیزیں ایسی تیار ہوتی ہیں کہ آدمی کا دل بالکل نہیں چاہتا، لیکن یہاں صرف دل جو ہی مقصود ہے اس نیت سے آدمی کر لے تو انشاءاللہ بھائی سے خیر اور اجر ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اصل میں ذہن میں کچھ میرے آ بھی نہیں رہا، ذہن میں تھا بھی نہیں کہ بیان کرنا مقصود ہے، لیکن یہ کہ جو باتیں بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اچھا آپ اپنے اپنے دور کیوں کریں، اچھی بات یاد دلا دی انہوں نے کہ آئندہ اتوار کو 15 شعبان ہوگی، تو اعمال اپنے اپنے طور پر آپ لوگ کریں. آج کل یہ ایک رسم بن گئی ہے کہ مسجد میں اس کے لیے جمع ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے عبادت کے لیے، تو یاد رکھیں کہ مسجد میں ہمارے زمانے میں لوگ اب جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں بھی اگر سے خالصتاً عبادت کے لیے ہوں تو بہت اچھا ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر محفلیں لگا لیتے ہیں نوجوان لڑکے، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، دل چاہ تو باہر گھوم پھر لیے، پھر مسجد میں آ گئے، پھر قصے کہانیاں ہو گئیں، پھر کچھ کھانے پینے باہر نکل گئے، اس طرح سے پوری رات وہ گزار دیتے ہیں. بھائی عبادت تو تنہا ہوتی ہے، یار دوستوں کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی، ورنہ پھر گپ شپ ہوتی ہے، جب دو چار پانچ دوست جمع ہو جاتے ہیں تو گپ شپ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں پر جاگیں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، اور اگر ابتدائی راتوں میں نماز عشاء پڑھ کر کچھ تھوڑی سی عبادت کر کے سو جائیں، پھر آخری رات میں اٹھ جائیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال نفلی عبادات ہیں، جاگنے میں انشاءاللہ جو ثواب ہے، اور دوسرے دن کا جو ہے وہ روزہ بس سنت سمجھ کر نہ رکھیں، اس کو بھی اس طور پہ رکھنا چاہیے کہ چونکہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، تو شعبان کا چونکہ مہینہ ہے اس اعتبار سے روزہ آپ رکھ لیجئے. تو بعض حضرات نے اس کو، یعنی علماء میں اس میں اختلاف ہے، بعض نے تو فضیلت بیان کی کہ روزہ رکھیں صبح، رات کو جاگیں صبح روزہ رکھیں، لیکن جو حقیقین ہیں انہوں نے فرمایا کہ بھئی سنت سے ایسا کوئی ثابت نہیں، البتہ اگر کوئی رکھتا چلا آ رہا ہے، یعنی کچھ ایسے دن ہیں جن میں رکھتا اور وہ دن آ گیا تو رکھ لے کوئی حرج نہیں، یا پھر شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھنے کی روایت موجود ہے تو وہ نیت کر کے رکھ لے تو انشاءاللہ بھائی سے اجر و ثواب ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی، بعض لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ خاص عبادت، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، اس میں یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھ لو، اس کے بعد اتنی رکعتیں پڑھ لو، پھر سورہ یاسین اتنا پڑھ لو، اس میں خاص عملیات ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بھی کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بعض بزرگوں کے تجربات ہو سکتے ہیں کہ اپنے اپنے طور پر کسی نے اس طرح کا معاملہ کیا، تو اگر کوئی اپنے طور پر ویسے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سننا سمجھ کے اگر ہم کوئی چیز کسی پر عمل کریں گے تو یہ پھر باقاعدہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہو جاتا ہے. نیت کا بڑا دار و مدار ہے اعمال پر، اعمال کا ان والاعمال بالنیات، آدمی جیسی نیت کرے گا اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا. تو اس لیے ان چیزوں عبادت کوئی ضروری نہیں کہ کون سی کریں، جتنی بھی چیزیں عبادت میں شامل ہیں اب چاہے وہ نوافل ہیں, قرآن مجید کی تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہے, صلاۃ و تسبیح ہے, رات کو تہجد کی نماز ہے, دعا میں مشغولیت ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے, یہ سب عبادات ہیں. ان میں سے جو جس عبادت کا بھی جی چاہے تو رات میں عبادت کرتا رہے آدمی. البتہ بعض ایسے سخت گناہ ہیں جن سے بچنے کی خاص طور پر تاکید ہے, شراب پینا, بدکاری کرنا, جھوٹ بولنا, اسی طرح اپنے ٹخنوں کو ڈھانپنا شلوار سے یا چادر سے, تو یہ سب سخت گناہ ہیں. آپ سے فرمائیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ایسی راتوں میں بھی ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی جو ان گناہوں کا مسلسل ارتکاب کرتا ہو. اس لیے اصل یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی فکر کریں اور کوشش بھی کریں. اسی طرح خواتین کا معاملہ بھی ہے, انہیں بھی انہی چیزوں کی فکر رکھنی چاہیے. باقی یہ کہ شب رات کا حلوہ وغیرہ, اس کا شریعت میں نہ کوئی سنت ہے نہ کوئی وہ ہے, جس کا جی چاہے روزانہ کھائے وہ منع نہیں ہے. باقی اسے رات سے یا اس مہینے سے حلوے کا کوئی تعلق نہیں, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر کوئی اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ لوگ اس کو بھی ضروری سمجھتے ہیں, بنا کے رکھ کے سارے سارے سال کھاتے رہتے ہیں. تو ویسے آپ کسی بھی مہینے بنائیں سارے سال کھائیں کوئی حرج نہیں, لیکن اس مہینے میں اگر وہی بات میں نے کہا نا, نیت کا معاملہ ہے, تو چونکہ اس مہینے میں لوگ کرتے ہیں دین سمجھ کے کرتے ہیں, اس لیے غلط ہے, اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح آتش بازی ہے, اس سے بچنے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو روکیں. اس میں جان بھی بعض اوقات تلف ہو جاتی ہے, مال بھی تلف ہو جاتا ہے. تو جان و مال کا اتلاف اور پھر یہ کہ فضول خرچی, شیطان کا خوش ہونا, اللہ تعالی رحمتوں کی بارش کر رہے ہیں اور ہم آتش بازی کر کے اس رحمت کو اپنے سے دور کر رہے ہیں, ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعالى, استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا شافي الأمراض واشفي أمراضنا, يا حل المشكلات حل المشكلاتنا, يا قاضي الحاجات واقض حاجاتنا, يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله, أصلح لنا شأننا كله, أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص فرما دیجئے, یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے, یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے, کرم کے معاملے فرما دیجئے. یا اللہ ہم ہم مستحق اگرچہ نہیں ہیں لیکن آپ بغیر استحقاق کے ہم پر کرم فرمائیے. اے اللہ بغیر استحقاق کے کرم فرما دیجئے, عافیت اور خیر کے معاملے فرمائیے, شر و فتنوں سے بچا لیجئے. اے اللہ موجودہ زمانے میں فتنے ٹوٹ کر گر رہے ہیں, اے اللہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما دے, ہمارے بچوں کو محفوظ فرما دے, ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما دے, ہمارے عزیز و اقارب کو محفوظ فرما دے, تمام مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو محفوظ فرما دے. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما, اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما, اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت پناہ عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے. بے شک یا اللہ یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا کرا ہے, آپ کرم فرما دیجئے, رحم فرما دیجئے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. اے اللہ ہمارے بے وقوفوں کے کیے کی وجہ سے کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے, آپ اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لیجئے, تباہی سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے معاملے فرمائیے, ہر شر و فتنوں سے اے اللہ ہمیں دور فرما دیجئے, فتنوں اور شرور کو ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, اے اللہ ہماری دکانوں کی حفاظت فرما, ہماری فیکٹریوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں, اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے جسمانی قوت و طاقت بھی عطا فرما, روحانی قوت و طاقت بھی عطا فرما. یا اللہ روحانی اور جسمانی دونوں قوتیں عطا فرما, اپنی ذات میں کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ ہماری تمام ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. اے اللہ ہماری تمام ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. یا اللہ ہمارے ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلیں, ہمارا سر کسی کے آگے نہ جھکے, ہم کسی سے یا اللہ کسی کا محتاج نہ ہوں. اے اللہ سوائے آپ کی کسی کا محتاج ہمیں نہ فرما, سوائے اپنے کسی کا ہمیں محتاج نہ فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما اور کرم فرما, عافیت اور خیر کے معاملے فرما. ہمارے پاس دوست بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ نے شفائے کامل عاجل عطا فرما دے, شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. یا اللہ بہت سے دوست احباب بیمار ہیں, سب کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ یہاں جتنے دو صحباب آئے ہوئے ہیں, گھروں میں خواتین جو آئی ہوئی, یا اللہ ان میں جو بھی حاجت جائز ہو اپنے فضل پورا فرما دیجئے, سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. بچیوں کے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے, شر و فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ گھر گھر میں ناچاکیاں اور لڑائیاں, یا اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمارے گھروں کو امن سکون اطمینان کا گہوارہ بنا دیجئے. یا اللہ عافیت دار نصیب فرما, ہر شر و فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہر شر و فتنوں سے محفوظ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آئندہ اتوار کو مجلس نہیں ہوگی بھائی, اپنے اپنے طور پہ آپ حضرات 10 ذکر و اذکار کیجیے.